نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد، مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب الصدق کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی لمحات زندگی اور آپ کے سیرت پاک کے گوشوں کو بالترتیب اور ایک تسلسل کے ساتھ اور دیگر اور تعلیمات اسلامیہ اور فرمودات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی مطابقت کے ساتھ ذکر کیا جا رہا تھا، اور رمضان المبارک کی دیگر اور درسوں کے حوالے سے درس سیرت کا یہ سلسلہ موقوف رہا، اور آج سے الحمدللہ پھر اس درس کے سلسلے کو ہم وہیں سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں رمضان مبارک سے پہلے ہم نے چھوڑا تھا. یوں تو یہ درس تسلسل کے ساتھ تقریباً 4 سال سے زیادہ کے عرصے پر محیط ہے، اور تقریباً 9 ہجری تک کے اختتامی واقعات اور اس میں موجود ہمارے لیے اعتقادی اخلاقی معاشرتی زندگی کے جو منور اور روشن اصول ہمارے لیے ہیں وہ بیان کیے جا رہے تھے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پاک کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے، تمام انسانوں کے لیے ایک عملی نمونہ کے طور پر پیش کیا ہے، اور ہم ہر درس کے اندر وقتاً فوقتاً اس اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور کی سیرت کی ہمیں ضرورت کیوں ہے، تاکہ ہم پھر جس طرح نماز کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، اسلام کی پابندی پر اپنے آپ ہم اس کو ضرورت سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اپنایا نہ جائے تو یقیناً ہم اللہ کے عذاب کا اور اس کے غضب کا شکار ہو جائیں گے. یہ جو عام مسلمانوں کا نظریہ اور ان کی کیفیت ایمان ہے. اب یہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اور سیرت کے حوالے سے ہمارے ذہنوں کے اندر بسا اوقات اس قسم کا خیال اجاگر نہیں ہو پاتا. ہاں، یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت یا آپ کی ذات مقدسہ پر ایمان تو ہمارے لیے جملہ عبادات اور عقیدے کی بنیاد ہے، لیکن آپ کی ساری زندگی سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ آپ نے جو نظریہ دے دیا، آپ نے جو تعلیم ارشاد فرما دی، آپ نے جو عقیدے کے اصول دے دیے، بس وہ تو ہم نے خرچ کر لیے. اب آپ کی زندگی کے ہر لحظے، ہر لمحے، ہر گوشے کو کیوں دیکھا جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہم تقریباً ہر درس میں کسی نہ کسی حوالے سے عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یقیناً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے آپ کی زندگی کے صرف وہ اصول نہیں جو منبر پر بیان ہوئے، ہمارے لیے آپ کی زندگی کے صرف وہ اصول ہی ضروری نہیں کہ جو آپ نے بطور ایک اعلان تبلیغ کے پیش فرمائے ہیں، بلکہ شریعت مطہرہ اور اللہ رب العالمین کی ذات خود ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حضور کی صرف منبر والی زندگی ہی نہیں، یا حضور نے قرآن کھول کر اس کا درس مرحمت فرمایا، وہی نہیں، بلکہ قرآن اس بات کا ہمیں پابند کرتا ہے کہ اللہ پر یقین اور اللہ پر ایمان اور جملہ عبادات پر ایمان تمہارے دلوں کے اندر جب مستحکم اور مضبوط ہوگا کہ جب نبی کی زندگی کا ہر گوشہ، چاہے وہ کھانے سے متعلق ہو، چاہے وہ کپڑا پہننے سے متعلق ہو، چاہے وہ لوگوں کے سامنے معاملات کا ہو، چاہے خلوت میں اپنی ازواج کے ساتھ ہو، فرمائیے ساری کے ساری زندگی جو ہے یہ تمہارے لیے اس سے درس حاصل کرنا، اسے سمجھنا، اسے پڑھنا، اور اپنے اپنے جو جو گوشے اور ضروریات ہیں اس ضروریات کی تکمیل ان ضرورت کے تحت اور ان گوشوں کے ساتھ کرنا اپنے آپ کو مضبوط نظریاتی مسلمان بنانے کے لیے اشد ضروری ہے۔ یہ سیرت سے متعلق گویا کہ اسلام کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ نبی کی زندگی کے سارے گوشوں کو حاصل کرنے کے تم پابند ہو، اور نبی کی زندگی کو اس لیے تمہارے لیے اسوہ حسنہ بنایا گیا ہے، اور جس کو دوسرے انداز میں ہم پیش کرتے ہیں وہ دوبارہ یاد دہانی کے لیے چند باتیں میں عرض کر دوں کہ حضور کی زندگی جو ہے ہمارے لیے صلی اللہ علیہ وسلم عملی نمونہ اس حوالے سے ہے کہ ایک انسان کو یقیناً اپنی راہ اور اپنی زندگی، اپنے سفر کو عبور کرنے کے لیے کسی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہر ایک کا سفر ایک طریقے کا نہیں ہوتا، ہاں منزل ایک ہو سکتی ہے، لیکن اس منزل تک پہنچنے کے لیے سفر کے پیچ و خم اور سفر کے نشب و فراز مختلف ہوا کرتے ہیں۔ اب اسے چاہیے کہ اپنے منزل کا انتخاب اگر وہ کر چکا ہے تو اس منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے، اس سفر کو طے کرنے کے لیے، اس سفر کے نشب و فراز، اس سفر کے پیچ و خم اور اس سفر کی اچھائی اور برائی سے اپنے آپ کو بچا کر، اپنا کر، دونوں لہجوں میں گزارنے کے لیے کسی مقتدا، کسی رہنما، کسی استاد کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ سوال جو ہمارے ذہنوں کے اندر اٹھ رہا تھا کہ ہمیں حضور کی سیرت کی کیا ضرورت ہے، بس حضور نے تعلیم ہمیں دے دی ہے، اس سے ہم ان تمام مرحلوں کو گزارے، تو وہیں پر ہماری نفسیات غیر نظریاتی رہتی ہے۔ نظریاتی بندہ کب بنتا ہے مضبوط اور پختہ، اس کی جڑیں زمین میں کب مضبوط ہوتی ہے، کہ جب وہ نفسیات سے آ کر، اپنی ضرورت سے آ کر نبی کی طرف آتا ہے اور دین کی طرف آتا ہے۔ ورنہ دیگر صرف فضائل پر ہی بندے کو مقید رکھ دیا جائے اور یہ دے دیا جائے تو اس سے ایک تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کو ہماری ضرورت ہے، مصطفیٰ کو ہماری ضرورت ہے، اس سے ہم بڑے بے باک، لالچی، حریص ہوتے ہیں، یہ کر لو تو جنت مل جائے گی، یہ کر لو تو جنت مل جائے گی، اور جنت ہماری مشتاق ہے، لیکن ہم اگر اپنی ضرورت کے تحت دین کی طرف آئے تو پھر ہم اس بات پر مستعد ہو جاتے ہیں کہ دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں دین کی ضرورت ہے، ہمیں دین کی ضرورت ہے۔ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ مقتدا جو ہے اگر اس کی جماعت میں ہم شامل نہیں ہوں گے تو شاید وہ ناقص ہو جائے گا، لیکن اپنی ضروریات کے تحت جب ہم چلتے ہیں تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ اس کی چھتری کے نیچے اگر نہیں آئے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہم سیرت کے اس پہلو سے ہٹ کر اس راہ کی طرف آنا چاہتے ہیں اور اپنے شعور کو کچھ بالغ کرنا چاہتے ہیں، اپنے عقیدے اور اپنے تعلق جو رسالت کے ساتھ ہے اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں فضائل کے جام کو اپنے اندر ہم نے اندھیل لیا ہے، اب اسے خشکی اور دمک سے بتانے کے لیے، اس کا دمک شک ہے، اس کا دمک اور اس کے لیے خطرناک مضر اس کا دشمن، ہمارے قالب میں اٹھنے والے، ہمارے باطن میں اٹھنے والے وہ وسوسے ہیں، وہ چیزیں ہیں جو انسان کے عقیدے کو گویا کہ پختہ نہیں ہونے دیتے۔ وہ جبین کو تو خدا کے سامنے جھکا دیتا ہے، لیکن دل کہتا ہے اس میں راز کیا ہے یہ بتا دے، دل کسی اور کو تلاش کر رہا ہے، یہ ڈر کر سجدے کو سجدہ تو کر رہا ہے، ہاں بخشا تو جائے گا، لیکن لذت ایمان یہ ہونی چاہیے کہ بندہ علم الیقین سے اٹھ کر عین الیقین کی طرف چلے اور عین الیقین سے پھر حق الیقین کی وادی میں قدم رکھے۔ ہم کب تک علم الیقین کے اندر پھنسے رہیں گے کہ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ خدا ایک ہے تو ہم ان کے کہنے پر مان رہے ہیں، کب ہم مشاہدے کی وادی میں جائیں گے کہ ہم کہیں ہاں خدا ایک ہے، ہم نے اس کا مشاہدہ کر لیا ہے کہ خدا ایک ہے، پھر اس مشاہدے کے جام کو جب اڈھارا جائے گا تو وہی حق الیقین ہوگا۔ تو ہم کب اس راہ سے اپنے آپ کو کنارہ کریں گے، کب تک ہم علم الیقین کی راہ کو اختیار کرتے رہیں گے اور اس پر ہی اپنے درجے کو لگا کر رکھیں گے؟ اس لیے کہ علم الیقین اس کشی کے مانند ہے، جس کو اگر میں غلط نہ بیان کروں تو بالکل درست بات یہ ہوگی میں اپنے نظریے کے اعتبار سے، کہ علم الیقین اس کشتی کا نام ہے جو سمندر کی لہروں کے درمیان
اور دھور اور طوفان کے درمیان پھنسی ہوئی ہے. اب اگر وہ اپنی منزل کی طرف اس کی نظر رہی تو یقین وہ بھنور سے نکل جائے گا اور وہاں پر پہنچ جائے گا. لیکن اگر وہ اسی نظریے پر رہے کہ یہی میری منزل ہے تو مرتے دم تک طوفانی لہریں, تلاتم کی لہریں اسے گویا کہ اٹھاتی رہیں گی, گراتی رہیں گی. اب اگر وہ چاہتا ہے کہ اس طوفان سے نکل کر وہ کسی اور قرار کی زندگی میں جائے تو پھر وہ اس بادبان کی مشورے کو لے کر اور مقتدا کے مشورے کو لے کر اور اپنی منزل کے ساتھ سچی محبت پیدا کر کے جستجو کرے اور اپنی ہمت کو بڑھائے تاکہ یہ ہمت اور منزل سے سچی محبت اور مقصود سے سچی محبت, مرکز سے سچی محبت اس کے اندر اتنی والہانہ جرت پیدا کر دے کہ طوفان کے سینے کو چیر کر اس ہدایت کے ساحل تک پہنچ جائے. یہ عزم انسان کے اندر کب پیدا ہوگا؟ یہ عزم انسان کے اندر جب پیدا ہوگا کہ جب انسان اپنے آپ سے خود باتیں کرے گا, انسان اپنے آپ کو خود تلاش کرے گا, لوگوں کے سامنے پھر پھر بولنے کے ساتھ ساتھ خود بھی کچھ سوچے گا, اور سوچنے کے بعد کاغذ قلم لے کر اپنے آپ کو کسی وادی میں اگر بھٹکتا ہوا دیکھے تو اس کو قلم بند کرے گا اور پھر کسی مرشید خاص کے پاس پہنچے گا اور کہے گا کہ میری راہ بتا دیجئے, کہ ظاہر میں تو میری گردن کسی ایک کوٹے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے لیکن باطن کے اعتبار سے میں کسی ایسے دشت ناشنا اور ایسے بنجر علاقے میں بس رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ کبھی بھی یہ ہدایت کے ساحل سے میری رسی کٹ جائے گی اور میں شک اور شکوک اور شبہات اور وسوسے کے سمندر کے اندر غرق ہو جاؤں گا. تو یہ جب تک فکر ہم اپنے اندر سے نکل کر دین کی طرف نہیں آئیں گے نہ ہم نظریاتی مسلمان بن سکتے ہیں, نہ ہمارے اندر ایثار کا جذبہ آ سکتا ہے. ہمارا ایثار, ہم اپنے آپ پر کبھی ہنس کر اس بات کو دیکھیں نا, ہمارا ایثار کیا ہوتا ہے؟ ہم دیتے ہیں تو اپنی شوخی یاد رہتی ہے, ہم دیتے ہیں تو اپنی شوخی یاد رہتی ہے, ہم بولتے ہیں تو اپنا علم یاد رہتا ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پختہ نہیں ہیں, ہم نظریاتی نہیں ہیں. اگر ہم نظریاتی ہوں اور پختگی کے اس مقام پر چلے جائیں تو پھر اس پخت مرکز سے ہمیں محبت ہو جائے, مرکزیت کی بالادستی ہمارے اندر آ جائے تو پھر آپ دیکھیے کہ پھر یہ سلسلہ نہیں رہے گا. بلکہ اگر ہم دے بھی رہے ہوں گے تو ہمیں نہ جس کو دے رہے ہیں اس سے کوئی غرض ہوگا, نہ کوئی داد و تحسین پیش کر رہا اس کے غرض ہوگا. اس کو میں آسان کر کے اس ادارے کے ساتھ ہم کوئی بزنس شروع کرتے ہیں, اس مثال سے میرے ذہن مثال آ رہی ہے, اس کو اس انداز میں سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بزنس شروع کرتے ہیں تو ہم اپنی اس کمپنی کے کتنے مخلص ہوتے ہیں, اس کمپنی کے ہم اتنے مخلص ہوتے ہیں کہ اس کمپنی کو پروان چڑھانے کے لیے اور اس کمپنی کے کو مضبوط کرنے کے لیے, اسے پختہ کرنے کے لیے اگر کوئی شخص ہمیں گالی بھی دے کر چلا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں, اس سے دوستی ڈالو, یہ کل کہیں کام آ جائے گا. تو جس طرح ہم اپنے کاروبار میں مخلص ہو کر اپنی کمپنی اور اپنی ذاتیات کو بڑھانا چاہتے ہیں, بس یوں سمجھ لیجئے, اس کو کنورٹ کر لیجئے دین کے لیے, خدا کی محبت کو اسی کمپنی کا مرتبہ دے دیجئے اور پھر اسی کمپنی کو مضبوط کرنے کے لیے, اسی مرکز کو مضبوط کرنے کے لیے پھر وہی سلوک کیجئے جو دنیا کے اندر ہم اپنی پراپرٹی, اپنے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے کرتے ہیں. کیونکہ جب تک ہم دنیا میں بڑے نظریاتی ہیں, دنیا میں ہم مشاہدے کی وادی میں ہیں, دنیا میں ہم علم کی وادی میں نہیں ہے کہ آپ فلاں جگہ پر جا کر پیسہ لگا لیجئے. میں اگر آپ سے کہوں کہ فلاں جگہ پر جا کر پیسہ لگا لیجیے آپ کو فائدہ ہوگا, یہ تو علم الیقین ہوا. آپ کہیں گے نہیں, ان کی بات پر کیا ماننا, جا کر مارکیٹ خود دیکھتے ہیں. اب یہ مارکیٹ خود دیکھنا ہے, یہ ہے عین الیقین, عین الیقین. جب بندہ مارکیٹ خود دیکھتا ہے تو مارکیٹ کو دیکھنے کے ساتھ اسے تمیز آ جاتی ہے, اور تمیز میں جہاں وہ فراست سے صحیح فیصلے کرنے لگ جاتا ہے وہ ہے حق الیقین. تو ہم دنیا میں حق الیقین کے مرتبے پر ہیں اور دین میں علم الیقین بھی ہمارا لڑکھڑا رہا ہے. یعنی دنیا میں تو ہم اپنی ضروریات کے اعتبار سے منتہے کمال کو پہنچ جاتے ہیں اور دینی اعتبار سے مبتدی طالب علم کے نہیں رہتے ہیں. یہی وہ فساد ہے کہ دین ہمارے اندر اتر نہیں پاتا ہے, اور یہی وہ کمال ہے کہ دنیا ہمارے اندر اتنی اتر جاتی ہے کہ ہم موبائل بھی رات کے وقت کھول کر سوتے ہیں کہ شاید کسی کا فون آ جائے, اور آدھی رات کو بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب جو ہے مس کال کسی کی ہے تو فوراً نیٹ کے ذریعے دیگر ذریعے ہم اس کے رابطہ کرتے ہیں, اس لیے کہ ہم نے اس میں اتنا شغف دکھایا کہ اب علم الیقین سے اٹھ کر ہم حق الیقین پر چلے گئے ہیں تو اب ہمارا سونا بچھونا یہ ہو گیا ہے. صوفیہ یہی ہے کہ وہ دن میں دین اور اسلام میں علم الیقین سے اٹھ کر حق الیقین کی طرف چلے جاتے ہیں. اس لیے قرآن پھر ہمارے اعتبار سے ان سے خطاب کہتا ہے کہ تتجافا جنوب ہماری المداج ہے, رات کو تم اپنے موبائل فون کھلے رکھتے ہو تاکہ دنیاوی لوگوں کے فون آئے, اور یہ رات کو اپنی کمروں کو اور اپنی پشتوں کو بستروں سے جدا رکھتے سکتے ہیں کہ کہیں وہاں سے پیغام آ جائے گا. فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، قرآن نے کہا یہ اپنی پشتوں کو بستروں سے جدا رکھتے ہیں، اس لیے جدا رکھتے ہیں کہ کب اللہ اکبر کہنے کے ساتھ اس کی صدا آ جائے گی. تو یہ دونوں کرے ہم دیکھیں، یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اپنی فکر کے زاویے چینج کرنے ہیں صرف. یہ نفسیات کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. امام غزالی اللہ ان کی قبر پر قرآن رحمت نازل فرمائے. یہ آخری جملے پیش کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس فلسفے کو آنے والے درس میں ہم انشاءاللہ رہیں گے. اس ضروریات کے اعتبار اس لیے سیرت کے سمجھنا ضروری ہے، سیرت کا جاننا ضروری ہے. اور یہاں پر میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنی لائبریری کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت کے مکتوبات پڑھ رہا تھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت کے مکتوبات پڑھ رہا تھا. ایک بہت پیارا جملہ نکلا، میں موزن صاحب کو میں نے اس کو سنایا کہ دیکھیے امام الکلام کلام الامام ہے. حق فرمایا گیا کہ امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے، بڑوں کی بات باتوں میں بڑی ہوا کرتی ہے. شاہ عبدالحق مودی سے دہلی، اب دیکھیے میں جس طرح کر رہا تھا کہ منزل تک پہنچنے کے لیے مقتدا کی ضرورت ہوتی ہے، منزل تک پہنچنے کے لیے مقتدا کی ضرورت ہوتی ہے. اب مقتدا سے دو قسم کا استفادہ ہوتا ہے، کتنے قسم کا؟ یا تو اس کی صحبت اختیار کی جائے، اور صحبت صرف اختیار نہیں، کسی کو آپ استاذ کہہ رہے ہیں صرف اس کے پاس بیٹھنے سے علم آپ کے پاس نہیں آئے گا جب تک اس کی قدر اور اس کا احترام اور اس کی محبت آپ کے دل میں نہیں آئے. دو چیزیں ہیں مرشد سے فیض لینے کی، دو چیزیں ہیں مقتدا سے فیض لینے کی، اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے. ایک ہے صحبت، یعنی نشست اختیار کرنا، ان کی صحبت میں رہنا، اور ایک ہے ان کی ذات سے محبت. پھر شاہ صاحب اس کو کھول کر بیان کرتے ہیں، شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی، کہ اس میں ضروری کیا چیز ہے. فرما صحبت سے تمہیں ان کا عمل پتا چلے گا، لیکن عمل جو ہے وہ محض چراغ کے ہے، اور محبت جو ان کے ساتھ ہے وہ اس آگ کی ہے جو تمہارے اندر جلی رہے گی. فرما چراغ اگر خستہ ہو، کمزور ہو، اور شمع جل رہی ہو، تو اندھیرے کے اندر وہ تمہیں منزل تک پہنچا دے گی. فرما صحبت اگر سالہ سال رہے اور احترام اور محبت دل میں نہ رہے، تو منزل اور مقتدا سے فیض نہیں مل سکتا. صحبت تھوڑی رہے، محبت زیادہ رہے، تو یہ محبت کنارے تک پہنچا دیتی. اب سوال اس کا جواب بھی یہاں پر آ گیا کہ حضور سے محبت کیوں ضروری ہے. وہابیہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ نبی سے دین لے لو، محبت اور یہ ناخوانیوں کی کیا ضرورت ہے. یہ جواب یہاں پر آ گیا، یہ جواب یہاں پر آ گیا کہ صحبت جو علم، صحبت کو علم سے تعبیر کریں آپ، صحبت جو علم ہے، صحبت کو جسم سے تعبیر کریں، اور محبت وہ روح ہے، محبت وہ روح ہے. صحبت محض ایک چراغ کا مٹی کا برتن ہے، اور اس میں جلنے والی آگ جو ہے محبت ہے. اصل مقصود وہ آگ ہوتی ہے، برتن نہیں ہوا کرتا، برتن نہیں ہوا کرتا، اصل مقصود وہ آگ ہوا کرتی ہے. تو حضور سے دین لینے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ حضور کی ذات سے محبت کی جائے، کیونکہ محبت ہی ایسی چیز ہے کہ جو صحبت پر غالب ہوتی ہے. اس لیے شاہ صاحب آخر میں لکھتے ہیں کہ ایک دین کی صحبت، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کی محبت وہ ہزار سال کی صحبت سے بہتر ہے، اور ہزار سال صحبت اختیار کی جائے اور محبت دل میں نہ آئے، تو اس صحبت نے کوئی اثر دل میں نہیں ڈالا ہے. حضرات گرامی، یہ وہ چیزیں ہیں اور یہ وہ ضروریات ہیں سیرت کے حوالے سے، جو انشاءاللہ نفسیاتی پہلو کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. میرا ایک پروگرام ہے، میں اس میں جانا چاہ رہا ہوں، تو آپ کی اس تسلسل کے اعتبار سے میں نے یہ ضرورت آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. اور میں مؤدبانہ طور پر آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ جو گفتگو میں کر چکا ہوں، کچھ نہ کچھ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب تھوڑا وقت اپنی زندگی میں سے نکال کر مسجد کے کسی کنارے پر بیٹھ کر اپنے بارے میں سوچنے کی کوشش کریں. یہ سوچنا جو ہے وہ دراصل آپ نے آپ کو کریدنا ہے. زمین میں ہل چلایا جاتا ہے جب بیج لگتا ہے، یوں ہی بیج لگا دو تو سبزہ نہیں اگا کرتا، پہلے اس میں ہل لگائی جاتی ہے اور پھر بیج ڈالا جاتا ہے. پہلے اپنی طبیعت کو تیار کریں، پھر دین کی محبت ڈالیں، پھر دیکھیں کہ اسلام میں قوت کیا ہے اور اسلام کی شان کیا ہے. اسی کو اقبال نے کہا کہ وہ معزز تھے جہاں میں مسلمان ہوں گے، تم خوار ہوئے اور تعریف قرآن ہو کر، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. تو یہ جو کہا گیا ہے اس اعتبار سے کیا گیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر اپنے بارے میں غور کریں کہ ہم کس جانب اڑ رہے ہیں، کس جانب جا رہے ہیں. اور جب دل کے اندر شعلہ اور جستجو پیدا ہو، پھر حضور کی ذکر کی طرف آئیے، پھر آپ دیکھیے یہ ایسا میٹھا جام ہے جس کو پینے کے بعد بندے کو پیاس پھر کبھی نہیں لگتی، ہمیشہ کے لیے اس کو سیراب کر دیا جاتا ہے. یہ ہے سیرت کی ضرورت. انشاءاللہ اس بحث اور فلسفے کی دوسری نشست آنے والے اتوار کو ہم پیش کریں گے. دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو حضور کی سیرت سے آشنا فرمائے، اور سیرت کے فیض سے اللہ رب العالمین ہمیں متمتع فرمائے، اس میں ذوق عطا فرمائے، ہمیں سنجیدگی کے ساتھ دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنی سنجیدگی، جتنا تدبر، جتنا ذوق ہم دنیا میں دکھاتے ہیں، اس کا کچھ حصہ ہمیں دین کے لیے دکھانے کی توفیق مرحمت فرمائے. امام غزالی نے بڑی پیاری بات کی ہے، ان سے جب کہا گیا نا وہ بالآخرتہم یوقنون، قربان جاؤں صوفیاء کے قدموں پر، ان کے نالین پر، جو دین انہوں نے سمجھا وہ کوئی نہ سمجھ سکا. اس لیے وہ کوہ مصمم ہوتے ہیں، سارا عالم کفر خواجہ صاحب کے سامنے کھڑا ہے، لیکن مجال ہے کہ پیشانی پر ذرا بھی بل آئے ہوں. یہ ہے وہ زمینی پختگی کہ سارا عالم کفر سامنے کھڑا ہے اور یہ تنہا ہجرت کر کے اجمیر کی سرزمین پر آیا ہوا ایک درویش ہے، لیکن دنیا نے یہ ثابت کیا کہ درویش کی استقامت نے کفر کے ایوانوں میں زلزلہ بپا کر کے انہیں پیوند خاک کر دیا. آج اجمیر میں مندروں میں گھنٹے نہیں ہوا کرتے، آج اجمیر میں کثیر مسجدیں ہیں جہاں سے کبریائی اور توحید کے نعرے لگائے گئے. یہ وہ استقامت کا فیض ہے، یہ وہ استقامت کا فیض ہے سرہند کی سرزمین پر جو مجدد پاک موجود ہیں، یہ ان کی استقامت ہے. ان لوگوں کے اندر کیا چیزیں موجود ہوا کرتی ہے، یہ فکر ہوں موجود ہوا کرتی ہے، یہ غور اور یہ تحمس ہوا کرتا ہے. امام غزالی سے کسی نے پوچھا کہ یقین قیامت پر رکھنا ہے، یہ کیسے رکھنا ہے؟ بڑی پیاری مثال دی. فرمایا زہر کا پیالہ ہو، تیرے سامنے کوئی زہر ڈالے اور تجھے پلائے اور کہے پی لے، یہ تو طاقتور چیز ہے، کیا اس کی داڑھی پگڑی امامے سے تو یقین کر لے گا؟ کہنے لگا نہیں نہیں، زہر کس طرح پیوں گا؟ کہا کیوں نہیں پیے گا؟ ایک نیک شخص تجھے کہہ رہا ہے یہ پی لے تجھے طاقت مل جائے گی، تو کہا بھلے وہ کہہ رہا ہے اس کے کہنے پر ہی میں یقین نہیں کروں گا. تو کہا دیکھ تجھے زہر کے مارنے پر کس قدر یقین ہے، تیرا ہاتھ پکڑ کر کوئی آگ میں ڈالے اور کہ یہ آگ جلائے گی نہیں، یہ برف کی طرح ٹھنڈی ہے، تو تجھے آگ پر کتنا یقین ہے کہ وہ جلا دے گی؟ کہا ہاں. کہا بس ایسے ہی یقین قیامت پر ہونا چاہیے. کتنی بنیادی فکر ہے. کہا ایسے ہی یقین، کہا جتنا آگ پر جلانے کا یقین ہے. آج گھر میں جائیے چولہا جل رہا ہوگا، اس کو دیکھ کر امام غزالی کی اس بات کا مشاہدہ کریں، کیونکہ جب آپ مشاہدے کی وادی میں جائیں گے جب ایمان مضبوط ہوگا. بزرگان دین تو وہ جب مچھلی بھی پکڑتے ہیں تو اس میں بھی فکر ہوتی ہے، اسے چھوڑ دیتے ہیں تب بھی فکر ہوتی ہے، لقمہ منہ میں لیتے تب بھی فکر ہوتی ہے، سانس کا آنا بھی فکر، جانا بھی فکر. یہ وہ فکر کی وادی ہے جو ایمان کو مضبوط کرتی ہے. ایمان کو آپ گھر میں آگ کو جلتا ہوا دیکھیں اور ہمت کریں اس میں ہاتھ داخل کرنے کی، اور جہاں ڈر لگے نا تو وہیں اپنے نفس سے کہے کہ ناس جائے تیرا، کہ تو اس میں جلنے کا خوف میرے اندر پیدا کرتی ہے، جہنم کا خوف میرے اندر نہیں پیدا کرتی، قیامت یقین کا خوف نہیں پیدا کرتی. یہ باتیں جب ہم اپنی فکر کے اندر لائیں گے آہستہ آہستہ، اور اس میں ایک بات میں عرض کر لوں، شیطان آپ کے اندر یہ فیصلہ پیدا کرے گا لو آپ نے کر لیا، کون سا یقین تمہارے اندر آ گیا؟ نہیں نہیں، انسان کی شخصیت اللہ نے بالتدریج اس کے اندر فیض کے سلسلے کو بنایا. آج بات کریں کل پھر کیجئے گا، آج کچھ نہیں ہوا کل سے ہونا شروع ہو جائے گا، کل سے ہونا شروع ہو جائے گا. اس لیے کہ بالتدریج انسان گروتھ کرتا ہے، ایک دن میں وہ غوث اعظم نہیں بن جاتا، ایک دن میں کوئی پختہ نہیں ہو جاتا. چلنے کی کوشش کریں، پہلے قدم جمانے کی کوشش کریں، جب جم جائیں گے بچہ پہلے ہاتھ نہیں لا سکتا، پھر اتنا ہو جاتا ہے کہ اپنے دودھ کو اپنے ہاتھ سے لے کر پی سکتا ہے، پھر اتنا ہو سکتا ہے کہ اپنی کمر کو بدل سکتا ہے، پھر اتنا ہو سکتا ہے کہ گھٹنوں کے بل چڑھ سکتا ہے، پھر اتنا ہو جاتا ہے کہ لڑکھڑا کر کھڑے ہونے لگتا ہے سہارے، پھر اتنا ہو جاتا ہے کہ سہارا پکڑتا ہے، پھر اتنا ہوتا ہے کہ کچھ چلنے لگ جاتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ شیر بھی اس سے بھاگنے میں مقابلہ نہیں کر سکتا. تو ہر چیز انسان کے اندر بالتدریج پیدا ہوتی ہے، تو یہ ذوق بھی بالتدریج پیدا ہوتا ہے. آہستہ آہستہ ان منزلوں کے اندر گروتھ کرنا پڑتا ہے. اس لیے مرید کو مرشد 11-11 سال مجاہدوں میں کیوں رکھتا ہے؟ تاکہ یہ آہستہ آہستہ گروتھ ہوتا ہے. نہ ہمارے اندر ان مریدوں جیسی ہمت ہے، نہ آج ہم میں ویسے مرشد موجود ہیں، لیکن کم سے کم ان کی تعلیمات موجود ہیں. تو تعلیمات ہونے کے اعتبار سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم فکر کی وادی میں اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ وعدہ کر کے آگے بڑھنے کا عہد کریں. آئیے آج ہم عہد کرتے ہیں کہ فکر کے اندر کچھ نہ کچھ آگے بڑھیں گے، اس کے بارے میں غور کریں گے، اس کے بارے میں آگے بڑھیں گے. یہی وہ چیز ہے کہ جس میں بندہ نظریاتی مسلمان بنتا ہے، اور جہاں پر خدا کے دین کے لیے اسے بلایا جائے تو پھر وہ گندر گردن کٹانے میں بھی پسو پیش نہیں کرتا، آگے بڑھ جاتا ہے. اس لیے کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میری موت لکھی ہے تو واقع ہو جائے گی. قربان جاؤں حضرت ابو ہریرہ پر، کہنے لگے یا رسول اللہ، آخری جملہ پیش کرتا ہوں اور اس پر پورے ہفتے آپ غور کرتے رہیے گا، پھر اسی نقطے پر بھی آنے والے درس میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نوجوان ہوں, میں شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس وسائل نہیں ہیں, ڈر لگتا ہے کوئی گناہ نہ ہو جائے, تو یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو خصی کر دوں تاکہ یہ جذبہ ہی میرے اندر سے ختم ہو جائے. اللہ کے حبیب نے جو بات کی ہے اس پر آپ بھی غور کریں, میں بھی غور کروں گا. آنے والے اتوار تک اس درس تک زندگی رہی تو پھر اس پر تبصرہ کریں گے. میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ تو اپنے آپ کو خصی کر یا نہ کر, تیرے بارے میں خدا کا قلم لکھ کر خشک ہو گیا ہے, تیرے بارے میں خدا کا قلم لکھ کر. پھر جملے سنیے, ابو ہریرہ تو اپنے آپ کو خصی کر یا نہ کر, تیرے بارے میں خدا کا قلم لکھ کر خشک ہو گیا ہے. یہ ہے تقدیر. اب ہم اپنے لیے کیا سوچ رہے ہیں اور ہمیں کس زاویے سے سوچنا چاہیے, اللہ رب العالمین ہمارے حال پر خاص کرم فرمائے اور ہمیں شک کی وادی سے بچائے, ہمیں وہم کی وادی سے بچائے, ہمیں وسوسوں کی وادی سے بچائے. اگر ہم مولا تجھے سجدہ کر رہے ہوں تو سجدے میں اگر ہماری پیشانی تیرے حضور دب رہی ہو تو دل بھی اس کی گداز اور نرمی کو محسوس کر رہا ہو, اگر زبان کی لینت اور نرمی تیرے ذکر کو پلٹ پلٹ کر کر رہی ہو تو دل بھی اس کی گداز اور اس کی ٹھنڈک اور اس کی نرمی کو محسوس کرتے ہوئے وہ بھی ہل ہل کر تیرا ذکر کر رہا ہو. مولا کریم زبان سے ہمیں دل کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں پیشانی سے دل کی طرف آنے کی توفیق مرحمت فرما, ظاہر کے سنوارنے کے ساتھ ساتھ باطن کی صفائی کی بھی ہمیں توفیق مرحمت فرما. انشاءاللہ آنے والے درس میں مزید خطبات اس پر عرض کرنے کی کوشش کروں گا جو درس سیرت کا حاصل ہے. گنبد خضرہ کا پاکیزہ تصور کر لیجئے اور یقیناً حضور کی محبت ہی ایسی چیز ہے. آپ کہیں گے کہ دفاع کیسے ہوگا, مقابلہ کیسے ہوگا, ہم نے کہا بے سہاروں کو سہارا مل گیا. حضور کی محبت اتنا بڑا سہارا ہے, یقین کیجئے کہ اسی کو آپ کوئی مجاہدہ نہ کریں, بس حضور کی محبت میں اپنے آپ کو لگا کر رکھیں. یہ سب سے بڑی مرشد ہے, یہ سب سے بڑی تعلیم ہے. یہ بندے کو نظریاتی بنانے کے لیے, شیطان کے وسوسے سے بچانے کے لیے بہت بڑا سہارا ہے حضور کی محبت. اپنے کانوں کو عیب سننے سے بند کر لیجئے. میرے آقا کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے, لیکن جو بکواس کرتے ہیں ان کی بکواس سننے سے اپنے کانوں کو بند کر لیجئے, ان کے گندے چہروں کو دیکھنے سے اپنی آنکھیں بند کر لیجئے, ان کی گندی تحریروں کو دیکھنے سے اپنی آنکھیں بند کر لیجئے. پھر آئیے مدینے کی طرف, پھر دیکھیے فیضان مدینے سے کیسے آتا ہے. اپنے کانوں کو بند کرنے کی کوشش کریں. جو ماں کو گالی دے آپ اس کے پاس نہیں جاتے ہیں, جو ماں کو گالی دے دے آپ اس سے رشتہ داری نہیں رکھتے ہیں. کیوں؟ آپ اپنی ماں کی محبت میں وفادار ہے, نبی کی محبت میں وفادار بن کر دیکھیں. ماں کی محبت کی لذت کو دل میں پاتے ہیں تو نبی کا فیضان بھی دل میں پائیں گے. جب نبی کے لیے ماں سے زیادہ غیرت رکھیں گے, جب نبی کے لیے ماں سے زیادہ اہمیت رکھیں گے تو یقین گنبد خضرا کا وہ فیض ہمارے قلوبوں پر آئے گا. تو گنبد خضرا کی سبز سبز اس وادی کا مقدس تصور کر لیجئے, سر کی آنکھوں کو بند کر کے اپنے دل کے اندر اس کی نرمی کو محسوس کر دیجئے. گنبد خضرا کے عین نیچے سبز جالی ہے جہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قدمین شریفین ہیں. اس سبز جالی کے سامنے اپنے آپ کو محسوس کریے اور اپنے دل گندے دل کو لے کر وہاں پہنچیے اور یہ محسوس کریں کہ حضور کے قدوم اقدس سے انوار و تجلیات کی وہ بارش ہو رہی ہے جسے جبریل اپنی آنکھوں پر لگا رہے ہیں اور ہم اپنے دلوں پر لگا رہے ہیں. ساری کائنات کو فیض میرے آقا کے انہی قدوم اقدس سے ملتا ہے. انوار و تجلیات کا صدور سر چشمہ مادن و مرکز و مصدر جو ہے میرے آقا کے قدوم اقدس ہیں جہاں سے انوار و تجلیات نکل رہی ہیں, اور وہیں سے آپ اپنے سروں کو جھکا کر اپنے دل کے دروازے کو کشادہ کر کے اپنے سینے کو چیر کر ان انوار کو اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں اور دربار رسالت میں آقا سے مزید خیرات حاصل کرنے کے لیے عرض کر رہے ہیں. هو الحبیب بلذی ترجا شفاعتو لکل حول من الاحوال مقتحم مولایا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم بحق اياك نعبد واياك نستعين وصلى الله على خير خلقه
سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین.